اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کی بعثت کے بہت سارے مقصد ہیں، لیکن اس کا ایک بہت ہی اہم مقصد اور بہت ہی بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ایک توحیدی معاشرہ تشکیل دینا. یعنی اللہ نے مسلسل انبیاء بھیجے، جیسا کہ قرآن میں اس لفظ کے ساتھ ذکر ہے کہ مسلسل انبیاء بھیجے گئے، یا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں پہلے ہی خطبے میں انبیاء کا جو ذکر کیا کہ مسلسل اللہ نے انبیاء بھیجا. اس کا ایک اصلی مقصد جو ہے وہ ایک توحیدی الہی معاشرہ تشکیل دینا، کہ جہاں پر انسان اس میں اپنی پوری زندگی میں اگر تاثیر دیکھ رہا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے تاثیر دیکھ رہا ہو، اور جو کچھ کر رہا ہو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو. بعثت ایک بہت ہی عظیم دن ہے، اس اعتبار سے کہ انسان اور اللہ کے درمیان میں وحی کا رابطہ ایک بہت ہی بڑی مدت کے بعد دوبارہ شروع ہوا. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق اگر ایام کی اہمیت اس دن کے واقعے کے اعتبار سے ہے تو پوری تاریخ انسانی میں سب سے عظیم دن بعثت کا دن ہے، اسی لیے یہ عظیم عید بھی ہے. اس کا دوسرا اہم فلسفہ جو قرآن میں خود بیان ہوا ہے وہ وہی انبیاء کے ذریعے سے تعلیم دینا، یعنی علم لوگوں تک پہنچانا، کہ اسلام کی نگاہ میں اور دین کی نگاہ میں علم کی بہت ہی اہمیت ہے، بہت ہی اہم اہمیت حاصل ہے علم کو. اس بنیاد پر قرآن میں جو ذکر ہوا تین جگہوں پہ تقریباً اس مطلب کو ذکر کیا گیا کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک بڑا مقصد انبیاء کا یہ تھا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، لیکن اس سے پہلے جو مقصد ہے وہ پاک کرنا، تربیت کرنا، کہ تربیت ایک بہت ہی بڑا میدان ہے. یعنی اخلاقی ویلوز سے، مورل ویلوز سے، انسانی ویلوز سے اور انسانی صفات سے انسان کی تربیت کرنا، کہ اسی تربیت، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں، یعنی تعلیم اور تربیت، یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ایک کامل اور خوبصورت اور حسین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور اگر بہت ساری خوبیاں ابھی دنیا میں کہیں پہ نظر آتی ہیں تو ممکن ہے کہ انسان نبی کو نہ مانتا ہو اور فلسفہ بعثت کو نہ مانتا ہو اور بعثت انبیاء کو نہ مانتا ہو، لیکن جہاں بھی کوئی خوبی نظر آتی ہے، جہاں بھی کوئی قدر نظر آتی ہے، جہاں بھی ویلوز نظر آتی ہیں، ان سب میں انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے جو دکھائی پڑتا ہے پوری دنیا میں. اور اگر انبیاء کی تعلیمات پر بہتر طریقے سے عمل کیا گیا ہوتا تو یہ دنیا کہیں اور زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتی. تو پہلا عظیم مقصد وہی ہے کہ ایک توحیدی معاشرہ تشکیل دینا، اور اس توحیدی معاشرے کے تشکیل دینے میں جو کردار ادا کیا وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انبیاء نے آ کر تربیت کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے، تطہیر کے ذریعے سے، تزکیے کے ذریعے سے، اور دوسرا اہم رکن جو ہے تعلیم اور علم کے ذریعے سے، یعنی معرفت کے ذریعے سے، وزڈم کی تعلیم اور کتاب الہی کی تعلیم اور وحی کی تعلیم، اس کے ذریعے سے ایک صحیح انسانی معاشرہ تشکیل دینا. یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ایک اہم فلسفہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے بیان کیا نہج البلاغہ میں، کہ اسی مقصد میں ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے.
حمد و ثناء پروردگار عالم کے لیے، اور درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پہ. سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو روز مبعث کی مناسبت سے، عظیم الشان عید کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول کائنات مبعوث بے رسالت ہوئے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فلسفہ بعثت انبیاء علیہ السلام کیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فلسفہ بعثت کو دو مصروں میں، دو جملوں میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں. پورا قرآن مجید پوری کتاب ہدایت ہے، تمام کی تمام ہدایت ہے۔ اس میں پوری کتاب میں بندگی خدا کو بیان کیا گیا ہے اور بندگی خدا کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے، ہادیان برحق کو بیان کیا گیا ہے، کون ہادی آئے اور انہوں نے کیا کیا احکامات لائے، اور پھر طاغوت سے اجتناب کی روش، اصول، مبانی اور طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم بعثت رسول کو دیکھیں، ضرورت بعثت رسول کو دیکھیں، رسول کائنات کی بعثت اس وقت ہوتی ہے جب عرب معاشرہ بدترین حالات زندگی گزار رہا تھا، زندگی کے بدترین حالات سے دوچار تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بت پرستی عام تھی، کوئی قانون نہیں تھا، گویا اگر کہیں تو اسے عصر جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی قانون کا نہ ہونا۔ ایسے دور میں رسول مبعوث ہوئے، رسول کائنات متخلق با اخلاق تھے، اخلاق کریمہ کے مالک تھے، خلق عظیم کے مالک تھے۔ وہ عرب معاشرہ جن میں کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، رسول کائنات جب اس معاشرے میں آتے ہیں، وہ عرب جو ذلیل ترین انسان مانے جاتے تھے اور پسترین زندگی گزار رہے تھے، بدترین انسان مانے جاتے تھے، تھوڑی عرصے بعد وہ دنیا کے معلم بن گئے، مہذب ترین قوم بن گئی، تہذیب یافتہ قوم بن گئی۔ قرآن مجید ان کا معلم ٹھہرا، قرآن مجید ان کا کلام ہوتا تھا، قرآن مجید کے ذریعے وہ بات کرتے تھے۔ اے عرب معاشرے کو رسول نے اس طرح سنوار دیا، اس طرح جو ہے ان کی کایا پلٹ گئی کہ وہ لوگ جو جہنمی تھے جنتی بن گئے۔ اس کے علاوہ دیکھے، فلسفہ بعثت کو سورہ جمعہ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ بعثت کا فلسفہ، ہدف بعثت یہ ہے کہ تلاوت آیات خدا اور تزکیہ نفوس اور لوگوں کی ہدایت اور ان کی رہبری اور رہنمائی۔
رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بابرکت کے 40 سال گزر چکے ہیں۔ ہر سال کی طرح وہ 40 عام الفیل میں بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس بار کی کیفیت گزشتہ برسوں سے الگ ہے۔ اس سال خداوند متعال اپنے اس بندے کو پچھلے 40 سال کے راز و نیاز کے بعد ایک ایسا تحفہ عطا کرنے والا ہے جس کی مثال دنیا میں نہ ملے، ایک ایسا تحفہ جس کے ذریعے وہ اپنے اس بندے کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنا دے اور اپنے بھیجے ہوئے گزشتہ سارے نبیوں کی محنت کا نتیجہ ظاہر کرے۔ یہ تحفہ وہ ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم کو روز اول سے فرشتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی۔ یہ وہی تحفہ ہے جس نے سارے انبیاء کو اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے ممتاز بنایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق سے راز و نیاز میں مصروف ہیں کہ اچانک ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار نہایت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی اور اسے وہ بتایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ پروردگار کے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل نے حضرت محمد کو خدا کی طرف سے عہدہ رسالت کی خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ خدا نے آپ کو رسالت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت حاصل ہوئی تاکہ جہل و نادانی کی ظلمت کو علم و آگاہی کے نور سے بدل دے اور انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش انجام دے۔ تاریخ کے مطابق یہ مبارک دن 27 رجب کا تھا۔ آپ اس زمانے میں رسول کے طور پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جب ہر طرف ظلم و جہالت کا دورہ تھا اور نہ صرف عرب کی سرزمین بلکہ بہت سے دیگر ممالک بھی گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ باطل رسم و رواج، غیر اخلاقی آداب و رسوم، سماج میں ناانصافی، قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، یہ سب اس زمانے کے امتیازات تھے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ باطل رسم و رواج کو، اسلامی تہذیب، غیر اخلاقی آداب کو، انسانی اقدار، ناانصافی کو عدل و انصاف، قتل و خون ریزی کو امن و امان، اور ظلم و بربریت کو محبت و بھائی چارے میں بدل دے۔ آج کی تاریخ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے خوشی اور عید کا موقع ہے۔
فلسفہ قرآن نے بیان کیے ہیں بعثت کے اس عظیم دن اور عظیم عید کا، اور کچھ فلسفہ جو ہے وہ دیگر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اور حدیثوں میں، خاص کر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ کی جو بہت ہی عظیم خطبہ ہے اور نہج البلاغہ میں سب سے پہلے خطبے کے طور پر لا کر سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اس میں جب انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان کیا تو وہاں پر امام علی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا مسلسل تاکہ لیستادوہم میثاقہ فطرتے، انسان کی فطرت کے کیے ہوئے وعدے کو لا کر اس کی طرف متوجہ کریں، اس کی طرف پلٹائیں انسان کو، چونکہ انسان کی فطرت پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور فطرت کے اوپر خیالات و وہم اور غفلت، طرح طرح کی چیزیں آ کر غالب آ جاتی ہیں، انسان کی فطرت دب جاتی ہے اس کے اندر۔ ایک ہدف اور ایک مقصد انبیاء کی یہ ہے کہ آ کر اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کی فطرت کو بیدار کریں تاکہ وہ اپنی حقیقی فطرت کی طرف پلٹ کے جائے۔ دوسرا فلسفہ وہیں پہ امام نے جو بیان کیا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَا نِعْمَتِهِ، اللہ کی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلانا، کیونکہ انسان اللہ سے اگر دور ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جب جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں کیا کروں کہ تمام بندے تجھ سے محبت کریں، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہماری نعمتوں کو یاد دلاؤ، ہماری نعمتیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ جب انسان کے سامنے مسلسل اللہ کی نعمتیں ہوں، یعنی ہر لمحے سینکڑوں ہزاروں نعمتیں، اس وقت اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہزاروں نعمتیں اللہ کی شامل حال ہیں ہمارے، اگر انسان یہ دیکھنے لگے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے وجود کے باہر، تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک توحیدی زندگی نہ جیے اور اللہ کو فراموش کر دے۔ اور ایک اہم فلسفہ جو امام نے بنوایا بتایا کہ تبلیغ کے ذریعے سے حجت کو تمام کرنا، لیکن اس کے بعد جو فلسفہ ہوئی ہے کہ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، بعثت کا ایک اہم فلسفہ ہے کہ انسان کی عقل کے خزانے کو ابھار کر سامنے لانا، یہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، یعنی خواہشات، شہوات، غضب، ان سارے حالات کی بنیاد پر انسان اپنی عقل کو دھیرے دھیرے دباتا چلا جاتا، عقل کے فیصلے کو نہیں مانتا، عقل کو تسلیم نہیں کرتا، عقل کو قبول نہیں کرتا، عقل کچھ چاہتی ہے لیکن انسان کچھ اور انجام دے رہا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے انسانی عقل دبتی چلی جاتی ہے اور انسانی عقل کی آواز بیٹھتی چلی جاتی ہے، فطرت کی آواز ختم ہوتی چلی جاتی ہے، ضمیر کی آواز ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک اہم فلسفہ بعثت کا یہ ہے کہ تاکہ انسان کو عقل مند انسان بنایا جائے اور انسان کی عقل کے خزانے کو ابھار کر سامنے لایا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے جو اہم فیصلے کرے وہ خواہشات و شہوات و غضب کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پر ہو۔
کتنی باتیں ہوئی اس رات کوئی کیا جانے، کتنی باتیں کتنی باتیں ہوئی اس رات کوئی کیا جانے، گزرے کس طرح وہ لمحات کوئی کیا جانے، عبد ملنے گیا معبود سے معراج کی شب، عبد ملنے گیا معبود سے معراج کی شب، عبد ملنے گیا معبود سے معراج کی شب، ہوئی کس طرح ملاقات کوئی کیا جانے، فاطمہ تیرے تصادق سے ہوئی ہے میرا، فاطمہ تیرے تصادق سے ہوئی ہے میرا، فاطمہ تیرے تصادق سے ہوئی ہے میرا، ورنہ دکھلاتا کب آیات کوئی کیا جانے، آمد حضرت زہرا سے منور ہے جہاں، آمد حضرت زہرا سے منور ہے جہاں، آمد حضرت زہرا سے منور ہے جہاں، نور کی ہوتی ہے برسات کوئی کیا جانے، عبد ملنے گیا معبود سے معراج کی شب، عبد ملنے گیا معبود سے معراج کی شب، ہوئی کس طرح ملاقات کوئی کیا جانے، کتنی باتیں ہوئی اس رات کوئی کیا جانے، گزرے کس طرح وہ لمحات کوئی کیا جانے۔
بعثت ایسی عظیم عیدوں اور دنوں میں ہے کہ چند مشہور اور معروف اور بابرکت عیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیوں؟ وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اس دن جب رسول مبعوث ہوئے تو ان کی بعثت کو عظیم دن قرار دیا گیا، کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس دن لوگوں کو ہادی ملا، ان کا راہبر اور رہنما ملا۔ اس دن چند اعمال بیان کیے جاتے ہیں کہ ان اعمال کو اس شب و روز میں، شب بعثت میں بجا لانا چاہیے، روز بعثت میں بجا لانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان 12 رکعت پڑھے، ان کا طریقہ مفاتیح الجنان میں بیان کیا گیا ہے، غسل کرے، رات کا بھی غسل ہے، دن کا بھی غسل بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس دن زیارت رسول خدا کے بارے میں تاکید ہوئی ہے کہ رسول خدا کی انسان زیارت کرے، روزہ رسول پہ حاضری دے، و رسول کی خدمت میں زیارت پڑھے، رسول کو سلام کرے۔ تو یہ کہ زیارت امیر المومنین بیان کی گئی ہے متعدد کتابوں میں، سید نے بیان کی ہے اور اسی طرح دیگر علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک روایت بیان کی ہے صاحب مفاتیح الجنان نے کتاب میں لکھا ہے، اور اس کو دیگر جو ہے علماء نے بھی لکھا ہے, اور وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ابن بطوطہ جو مشہور مورخ بھی ہے اور جغرافیہ دان ہے, کہتا ہے کہ اسی دن جب میں نجف اشرم میں پہنچا تو نجف اشرم میں کیا دیکھتا ہوں, مسلسل لوگ آ رہے ہیں روضہ امیر المومنین کی طرف, اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہاں ہمیں شفا ملتی ہے, کیونکہ روایت میں ہے کہ اس دن زیارت کرنا مستحب ہے, اور امیر المومنین مشکل کشا ہے, مولا کائنات ہیں, لوگ جب ان کے روزے پہ حاضری دیتے ہیں, حاضری دینے کے بعد اگر کوئی مریض ہے ان کی شفا پوری ہوتی ہے, ان کو شفا ملتی ہے, مریض کو شفا ملتی ہے, ان کی جو صاحب حاجت ہوتا ہے, جو حاجت بیان کر رہا ہوتا ہے, اس کی حاجت بھر لائی جاتی ہے, بجا لائی جاتی ہے. یہ چیز ابن بطوطہ نے نقل کی ہے. لہذا یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے کہ اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے روزے پہ جا کے حاضری دے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر آئمہ صاحب کرامات ہیں, ان کے روزوں پہ جائے, مثلا امام رضا علیہ السلام صاحب کرامت ہے, خراسان میں دفن ہے, ایران کی سرزمین پہ دفن ہے, یا اگر انسان حاضری دے اس دن تو اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ یہ خدا کے برگزیدہ امام ہیں, خدا کے نمائندے ہیں, اور خدا کے منتخب معصوم حجت خدا ہیں, اور صاحب کرامت ہمارا امامیہ کا یہ عقیدہ ہے, ہم ان کی شان اور ان کی عظمت اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب کرامت ہے. جن کے رہنما صاحب کرامت نہیں ہوئے ان کا تذکرہ وہ نہیں کرتے ہیں.